بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد سورة الحشر کی گزشتہ روز جو ہم نے آیت نمبر 8 9 اور 10 کی تلاوت کی تھی اس میں انصار اور مہاجرین حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بیان فرمائے تھے اور ان کے معارف و مسائل میں سے ہم نے فضائل مہاجرین پڑھے اور تھوڑے سے فضائل انصار بھی پڑھے یہ فضائل انصار رضوان اللہ علیہ اجمعین تقریباً 6 یا 7 صفحے پر ہے تو کل جو پڑھا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں فضائل انصار رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ جو آیت ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم فرماتے ہیں کہ تبوؤ کے معنی ٹھکانے بنانے کے ہیں اور دار سے مراد دار ہجرت یا دار ایمان یعنی مدینہ طیبہ ہے اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک حیثیت سے مدینہ طیبہ کو باقی دنیا کے سب شہروں سے افضل قرار دیتے تھے فرماتے تھے کہ دنیا کے تمام شہر اور ملک جہاں جہاں اسلام پہنچا اور پھیلا ہے سب جہاد کے ذریعے فتح ہوئے ہیں یہاں تک کہ مکہ مکرمہ بھی بجز مدینہ طیبہ کے یہ صرف ایمان سے فتح ہوا ہے اس آیت میں تبوؤ کے معنی تبوؤ کے تحت میں دار کے ساتھ ایمان کا بھی ذکر فرمایا ہے حالانکہ ٹھکانہ پکڑنے کا تعلق کسی مقام اور جگہ سے ہوتا ہے ایمان کوئی ایسی چیز نہیں جس میں ٹھکانہ پکڑا جائے اس لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں ایک لفظ محذوف ہے یعنی اخلصو یا تمکنو مطلب یہ ہوگا کہ یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے دار الحجرت میں ٹھکانہ بنایا اور ایمان میں مخلص اور مضبوط ہوئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں استعارے کے طور پر ایمان کو ایک محفوظ مکان سے تشبیہ دے کر اس میں پناہ گزین ہو جانے کو بیان فرمایا ہو اور لفظ من قبلہم یعنی مہاجرین سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ ان انصار مدینہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شہر اللہ کے نزدیک دار الحجرت اور دار الایمان بننے والا تھا اس میں ان لوگوں کا قیام اور قرار مہاجرین سے پہلے ہو چکا تھا اور مہاجرین کے یہاں منتقل ہونے سے پہلے ہی یہ حضرات ایمان قبول کر کے اس میں پختہ ہو چکے تھے۔ دوسری صفت انصار رضوان اللہ علیہ اجمعین کی یہ بیان فرمائی یحبون من ہاجر الیہم یعنی یہ حضرات ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے شہر میں چلے آئے ہیں جو عام دنیا کے انسانوں کے مزاج کے خلاف ہیں۔ ایسے اجڑے ہوئے خستہ حال لوگوں کو اپنی بستی میں جگہ دینا کون پسند کرتا ہے؟ ہر جگہ ملکی اور غیر ملکی کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں مگر ان حضرات انصار نے صرف یہی نہیں کیا کہ ان کو اپنی بستی میں جگہ دی بلکہ اپنے مکانوں میں آباد کیا اور اپنے اموال میں حصے دار بنایا اور اس طرح عزت و احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا کہ ایک ایک مہاجر کو اپنے پاس جگہ دینے کے لیے کئی کئی انصاری حضرات نے درخواست کی یہاں تک کہ قرعہ اندازی کرنا پڑی۔ قرعہ کے ذریعے جو مہاجر جس انصاری کے حصے میں آیا اس کو سپرد کیا گیا۔ اور تیسرا وقت حضرات انصار رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ بیان فرمایا ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا اس جملے کا تعلق اس خاص واقعے سے ہے جو بنو نذیر کے جلا وطن ہونے اور ان کے باغات اور مکان پر مسلمانوں کا قبضہ ہونے کے وقت پیش آیا۔ صورت یہ تھی کہ جب اس آیت میں اموال فی کے تقسیم کی تقسیم مہاجرین و انصار وغیرہ میں کرنے کا اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا یہ وہ وقت تھا کہ مہاجرین کے پاس نہ اپنا کوئی مکان تھا نہ جائیداد، وہ حضرات انصار کے مکانوں میں رہتے اور انہی کی جائیدادوں میں محنت مزدوری کر کے گزارا کرتے تھے۔ جب بنو نذیر اور بنو قینقاع کے اموال بطور فی کے مسلمانوں کو حاصل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کے سردار ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اپنی قوم انصار کو میرے پاس بلا دو۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے اپنے قبیلہ خزرج کو یا سب انصار کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبھی کو بلانا ہے۔ یہ حضرات سب جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں حمد و صلات کے بعد انصار مدینہ کی اس بات پر مدح و ثنا فرمائی کہ انہوں نے جو سلوک اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ کیا وہ بڑے عزم و ہمت کا کام تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کے اموال آپ لوگوں کو دے دیے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان اموال کو مہاجرین اور انصار سب پر تقسیم کر دوں، اور مہاجرین بدستور سابق آپ کے مکانوں میں رہائش پذیر رہیں، اور آپ چاہیں تو ایسا کیا جائے کہ یہ بے گھر اور بے زر لوگ ہیں، یہ اموال صرف ان میں تقسیم کر دیے جائیں اور یہ لوگ آپ کے گھروں کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھر الگ بسا لیں۔ یہ سن کر انصار مدینہ کے دو بڑے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رائے یہ ہے کہ یہ سب اموال بھی صرف مہاجر بھائیوں میں تقسیم فرما دیجیے اور وہ پھر بھی ہمارے مکانوں میں بدستور مقیم رہیں۔ ان کی بات سن کر تمام حاضرین انصار بول اٹھے کہ ہم اس فیصلے پر راضی اور خوش ہیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انصار اور ابنائے انصار کو دعا دی اور ان اموال کو صرف مہاجرین میں تقسیم فرما دیا۔ انصار میں صرف دو حضرات کو جو بہت حاجت مند تھے اس میں سے حصہ عطا فرمایا، یعنی حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو تجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تلوار عطا فرمائی جو ابن ابی الحقیق کی ایک ممتاز تلوار تھی۔ آیت مذکورہ میں جو یہ ارشاد فرمایا لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اس میں حاجت سے مراد ہر ضرورت کی چیز ہے، اور مما اوتوا کی ضمیر مہاجرین کی طرف راجع ہے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ اس تقسیم میں جو کچھ مہاجرین کو دے دیا گیا انصار مدینہ نے خوشی سے اس کو اس طرح قبول کیا کہ گویا ان کو ان چیزوں کی کوئی حاجت ہی نہیں۔ ان کو دینے سے برا ماننا یا شکایت کرنا اس کا تو دور دور کوئی امکان ہی نہ تھا۔ اس کے مقابل جب بحرین فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ پورا مال صرف انصار میں تقسیم کر دیا جائے، مگر انصار نے اس کو قبول نہ کیا بلکہ عرض کیا کہ ہم اس وقت تک نہ لیں گے جب تک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اس میں سے حصہ نہ دیا جائے۔ اب آگے چوتھا وص بیان کر رہے ہیں، انصار مدینہ رضی اللہ عنہم کا اس آیت میں یہ ذکر فرمایا ہے وَيُبْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً۔ خصاصہ کے معنی فقر و فاقے کے ہیں، اور ایثار کے معنی دوسروں کی خواہش اور حاجت کو اپنی خواہش اور حاجت پر مقدم رکھنے کے ہیں۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ حضرات انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اوپر دوسروں کو یعنی مہاجرین کو ترجیح دیتے تھے کہ اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے ان کی حاجت کو پورا کرتے تھے، اگرچہ یہ خود حاجت مند اور فقر و فاقے میں ہوں۔ اگرچہ تفسیر آیات کے لیے بیان واقعات کی ضرورت نہیں، مگر یہ واقعات ہر انسان کو اعلیٰ انسانیت کا سبق دینے والے اور زندگی میں انقلاب لانے والے ہیں، اس لیے حضرات مفسرین نے اس موقع پر ان کو تفصیل سے لکھا ہے۔ خصوصاً قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے چند واقعات نقل کیے جاتے ہیں۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری کے گھر رات کو کوئی مہمان آ گیا، ان کے پاس صرف اتنا کھانا تھا کہ یہ خود اور ان کے بچے کھا سکیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ بچوں کو تو کسی طرح سلا دو اور گھر کا چراغ گل کر دو، پھر مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر برابر بیٹھ جاؤ کہ مہمان سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، مگر ہم کھائیں نہیں تاکہ مہمان بافراغت کھانا کھا سکے۔ اس پر یہ آیت مذکورہ یؤثرون علی انفسہم نازل ہوئی۔ اور ترمذی ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسرا واقعہ یہ منقول ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں بھوک سے پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے ایک کے پاس اطلاع بھیجی تو ان کا جواب آیا کہ ہمارے پاس تو اس وقت بجز پانی کے کچھ نہیں۔ دوسری کے پاس پیغام بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب آیا۔ پھر تیسری، چوتھی، یہاں تک کہ تمام امہات المؤمنین کے پاس بھیجا اور سب کا ایک ہی جواب آیا کہ پانی کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اب آپ نے حاضرین مجلس سے خطاب فرمایا کہ کون ہے جو آج رات اس شخص کی مہمانی کرے؟ ایک انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کروں گا۔ وہ ان کو ساتھ لے گئے اور جا کر گھر میں پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو بیوی نے بتلایا کہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے بچے کھا لیں۔ انصاری بزرگ نے بچوں کو سلا دینے کے لیے فرمایا اور فرمایا کہ مہمان کے سامنے کھانا رکھیں، اور خود ساتھ بیٹھ جانے کے بعد اٹھ کر چراغ گل کر دینا کہ ہمارے نہ کھانے کا مہمان کو احساس نہ ہو۔ مہمان نے کھانا کھا لیا۔ جب یہ صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس معاملے کو جو تم نے گزشتہ رات اپنے مہمان کے ساتھ کیا بہت پسند فرمایا۔ اور مہدوی نے ایک ایسا ہی واقعہ ایک انصاری بزرگ کا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رات کو چراغ گل کر کے کھانا کھلانے کا ذکر کیا ہے، اور تمام واقعات کے ساتھ روایت میں یہ بھی ہے کہ آیت مذکورہ اس واقعے میں نازل ہوئی۔ اور قشیری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ صحابہ اکرام میں سے ایک بزرگ کو کسی شخص نے ایک بکری کا سر بطور ہدیہ پیش کیا۔ اس بزرگ نے خیال کیا کہ ہمارا فلاں بھائی اور اس کے اہل و عیال ہم سے زیادہ ضرورت مند ہیں، یہ سر ان کے پاس بھیج دیا۔ اس دوسرے بزرگ کے پاس پہنچا تو اسی طرح انہوں نے تیسرے کے پاس اور تیسرے نے چوتھے کے پاس بھیج دیا، یہاں تک کہ سات گھروں میں پھیلنے کے بعد پھر پہلے بزرگ کے پاس واپس آیا۔ اس واقعے پر آیات مذکورہ نازل ہوئی۔ یہی واقعہ ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ موطا امام مالک رحمہ اللہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مسکین نے ان سے سوال کیا، ان کے گھر میں صرف ایک روٹی تھی اور ان کا اس روز روزہ تھا۔ آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ یہ روٹی اس کو دے دو۔ خادمہ نے کہا کہ اگر یہ دے دی گئی تو شام کو آپ کے افطار کرنے کے لیے کوئی چیز نہ رہے گی۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر بھی دے دو۔ یہ خادمہ کہتی ہیں کہ جب شام ہوئی تو ایک ایسے شخص نے جس کی طرف سے ہدیہ دینے کی کوئی رسم نہ تھی، ایک سالم بکری بھنی ہوئی اور اس کے اوپر آٹے میدے کا خول چڑھا ہوا پختہ، جو عرب میں سب سے بہترین کھانا سمجھا جاتا ہے، ان کے پاس بطور ہدیہ بھیج دیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ کو بلایا کہ آؤ یہ کھاؤ، یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے۔ اور نسائی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ بیمار تھے اور انگور کو جی چاہا، ان کے لیے ایک درہم میں ایک خوشہ انگور کا خرید کر لایا گیا۔ اتفاق سے ایک مسکین آ گیا اور سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ یہ خوشہ اس کو دے دو۔ حاضرین میں سے ایک شخص خفیہ طور پر اس کے پیچھے گیا اور خوشہ اس مسکین سے خرید کر پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا، مگر یہ سائل پھر آیا اور سوال کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو دے دیا۔ پھر کوئی صاحب خفیہ طور پر گئے اور اس مسکین کو ایک درہم دے کر خوشہ خرید لائے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ سائل پھر آنا چاہتا تھا لیکن لوگوں نے منع کر دیا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ہوتی کہ یہ وہی خوشہ ہے جو انہوں نے صدقے میں دے دیا تھا تو ہرگز نہ کھاتے، مگر ان کو یہ خیال ہوا کہ لانے والا بازار سے لایا ہے اس لیے استعمال فرما لیا۔ اور ابن مبارک نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 دینار ایک تھیلی میں بھر کر تھیلی غلام کے سپرد کی کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ کہ ہدیہ ہے، قبول کر کے اپنی ضرورت میں صرف کریں، اور غلام کو ہدایت کر دی کہ ہدیہ دینے کے بعد کچھ دیر گھر میں ٹھہر جانا اور یہ دیکھنا کہ ابو عبیدہ اس رقم کو کیا کرتے ہیں۔ غلام نے حسب ہدایت یہ تھیلی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی اور ذرا ٹھہر گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیلی لے کر کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا صلہ دے اور ان پر رحمت فرمائے، اور اسی وقت اپنی کنیز کو کہا کہ لو یہ 7 فلاں شخص کو 5 فلاں کو دے آؤ، یہاں تک کہ پورے 400 دینار اسی وقت تقسیم کر دیے۔ غلام نے واپس آ کر واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح 400 دینار کی ایک دوسری تھیلی تیار کی ہوئی غلام کو دے کر ہدایت کی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور وہاں بھی دیکھو وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ غلام لے گیا، انہوں نے تھیلی لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا دی، رحمہ اللہ وصلح، یعنی اللہ ان پر رحمت فرمائے اور ان کو صلہ دے، اور یہ بھی تھیلی لے کر فوراً تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس کے بہت سے حصے کر کے مختلف گھروں میں بھیجتے رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یہ سب ماجرا دیکھ رہی تھیں، آخر میں بولی کہ ہم بھی تو بخدا مسکین ہی ہیں، ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے۔ اس وقت تھیلی میں صرف 2 دینار رہ گئے تھے، وہ ان کو دے دیے۔ غلام یہ دیکھنے کے بعد لوٹا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب بھائی بھائی ہیں، سب کا مزاج ایک ہی ہے۔ اور حضرت حذیفہ ادبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ یرموک میں اپنے چچازاد بھائی کی تلاش شہدا کی لاشوں میں کرنے کے لیے نکلا اور کچھ پانی ساتھ لیا کہ اگر ان میں کچھ جان ہوئی تو پانی پلا دوں گا۔ ان کے پاس پہنچا تو کچھ رمق زندگی کی باقی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا آپ کو پانی پلا دوں؟ اشارے سے کہا ہاں، مگر فوراً ہی قریب سے ایک دوسرے شہید کی آواز آہ آہ کی آئی تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ پانی ان کو دے دو۔ ان کے پاس پہنچا اور پانی دینا چاہا تو تیسرے آدمی کی آواز ان کے کان میں آئی، اس نے بھی اس تیسرے کو دینے کے لیے کہہ دیا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے سات شہیدوں کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا۔ جب ساتویں شہید کے پاس پہنچا تو وہ دم توڑ چکے تھے، یہاں سے اپنے بھائی کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ یہ چند واقعات ہیں جن میں کچھ انصار کے کچھ مہاجرین کے ہیں۔ اکثر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آیت ایثار اس واقعے میں نازل ہوئی، مگر ان میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں، کیونکہ جس طرح کے واقعات میں ایک آیت نازل ہو چکی ہے اگر اسی طرح کا کوئی دوسرا واقعہ پیش آ جائے تو یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سبھی واقعات نزول آیت کا سبب یا مصداق ہیں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات ایثار جو اوپر بیان ہوئے ہیں ان پر ایک شبہ روایات حدیث سے یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اپنا پورا مال صدقہ کر ڈالنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بیضہ یعنی انڈے کے برابر سونے کا ٹکڑا بغرض صدقہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی کی طرف پھینک کر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ اپنا سارا مال صدقہ کرنے کو لے آتے ہیں پھر محتاج ہو کر لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ جواب اس شبہ کا انہی روایات سے یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہر حال کا حکم الگ ہے۔ پورا مال صدقہ کر ڈالنے کی ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جو بعد میں فقر و فاقے پر صبر نہ کر سکیں، اپنے صدقہ کیے ہوئے پر پچھتائیں یا پھر لوگوں سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں، اور وہ لوگ جن کے عزم و ہمت اور ثبات و استقلال کا یہ حال ہو کہ سب کچھ خرچ کر ڈالنے کے بعد فقر و فاقے پر انہیں کوئی پریشانی نہ ہو بلکہ ہمت کے ساتھ اس پر صبر کر سکتے ہوں، ان کے لیے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالنا جائز ہے۔ جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جہاد میں چندے میں اپنا سارا مال پیش کر دیا تھا۔ اسی کے نظائر یہ واقعات ہیں جو اس جگہ مذکور ہیں۔ ایسے حضرات نے اپنے اہل و عیال کو بھی اسی صبر و استقلال کا خوگر بنا رکھا تھا، اس لیے اس میں ان کی بھی کوئی مختلفی نہ تھی۔ اگر مال خود اہل و عیال کے قبضے میں بھی ہوتا تو وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی اجتماعی کام یکطرفہ رواداری اور ایثار سے قائم نہیں رہتا جب تک دونوں طرف سے اسی طرح کا معاملہ نہ ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اس کی ترغیب دی کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دے کر باہمی محبت بڑھایا کریں، اسی طرح جن کو ہدیہ دیا گیا ہے ان کو یہ بھی تعلیم دی کہ تم بھی ہدیہ دینے والے کے احسان کی مکافات کرو، اگر مالی وسعت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو مال سے، ورنہ دعا ہی سے اس کی مکافات کرو۔ بے حسی کے ساتھ کسی کے احسانات کا بار سر پر لیتے رہنا شرافت اور خلق کے خلاف ہے۔ حضرات مہاجرین کے معاملے میں حضرات انصار نے بڑے ایثار سے کام لیا، اپنے مکانوں، دکانوں، کاروبار، زمین اور زراعت میں ان کو شریک کر لیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کو وسعت عطا فرمائی تو انہوں نے بھی حضرات انصار کے احسانات کی مکافات میں کمی نہیں کی۔ قطبی نے بحوالہ صحیحین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب مہاجرین مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا اور انصار مدینہ زمین و جائیداد والے تھے۔ انصار نے ان حضرات کو ہر چیز نصف و نصف تقسیم کر دی، اپنے باغات کے آدھے پھل سالانہ ان کو دینے لگے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند درخت کھجور کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے تھے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کی والدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے جہاد سے کامیابی کے ساتھ فارغ ہو کر مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے، اس غزوے میں مسلمانوں کو اموال غنیمت کافی مقدار میں ہاتھ آئے تھے، تو سب مہاجرین نے حضرات انصار کے سب عطایا کا حساب کر کے ان کو واپس کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ کے درخت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے کر ان کو واپس کر دیے، اور اس کی جگہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے باغ میں سے درخت عطا فرمائے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. حضرات انصار کے ایثار اور اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا ذکر کرنے کے بعد عام ضابطہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچ گئے تو اللہ کے نزدیک وہی فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں. لفظ شح اور بخل تقریباً ہم معنی ہیں. لفظ شح میں کچھ مبالغہ زیادہ ہے کہ بہت شدید بخل کو کہا جاتا ہے. بخل وہ شح اگر حقوق واجبہ میں کیا جائے، خواہ وہ اللہ کے حقوق ہوں جیسے زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، عشر، قربانی وغیرہ، کہ ان کی ادائیگی میں بوجہ بخل کے کوتاہی کرے، یا انسانوں کے حقوق واجبہ ہوں جیسے اہل و عیال کا نفقہ یا اپنے حاجت مند والدین اور عزیزوں کا نفقہ واجبہ، جو بخل ان حقوق واجبہ کی ادائیگی سے مانے ہو وہ قطعاً حرام ہے، اور جو امور مستحبہ اور فضائل انفاق سے مانے ہو وہ مکروہ اور مذموم ہے، اور جو شخص رسمی چیزوں میں خرچ سے مانے ہو وہ شرعاً بخل نہیں. بخل اور شح اور دوسروں پر حسد ایسی مذموم خصلتیں ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان کی بڑی مذمت آئی ہے، اور جو ان سے بچ جائے اس کے لیے بڑی بشارت ہے. حضرات انصار کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان میں ان کا بخل اور حسد سے بری ہونا واضح ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ امام احمد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے. چنانچہ ایک صاحب انصار میں سے آئے جن کی داڑھی سے تازہ وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے اور بائیں ہاتھ میں اپنے نعلین لیے ہوئے تھے. دوسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور یہی شخص اسی حالت کے ساتھ سامنے آیا. تیسرے روز پھر یہی واقعہ پیش آیا اور یہ شخص اپنی مذکورہ حالت میں داخل ہوا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص اس شخص کے پیچھے لگے تاکہ اس کے اہل جنت ہونے کا راز معلوم کریں، اور ان سے کہا کہ میں نے کسی جھگڑے میں قسم کھا لی ہے کہ میں 3 روز تک اپنے گھر نہ جاؤں گا، اگر آپ مناسب سمجھے تو 3 روز مجھے اپنے یہاں رہنے کی جگہ دے دیں. انہوں نے منظور فرما لیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری تو دیکھا کہ رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھتے، البتہ جب سونے کے لیے بستر پر جاتے تو کچھ اللہ کا ذکر کرتے تھے، پھر صبح کی نماز کے لیے اٹھ جاتے تھے. البتہ اس پورے عرصے میں میں نے ان کو زبان سے بجز کلمہ خیر کے کوئی کلمہ نہیں سنا. جب 3 راتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میرے دل میں ان کے عمل کی حقارت آ جائے تو میں نے ان پر اپنا راز کھول دیا کہ ہمارے گھر کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 3 روز تک یہ سنتا رہا کہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے، اور اس کے بعد 3 دن آپ ہی آئے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر دیکھوں کہ آپ کا وہ عمل کیا ہے جس کے سبب یہ فضیلت آپ کو حاصل ہوئی، مگر عجیب بات ہے کہ میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا، تو وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس درجے پر پہنچایا؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو بجز اس کے کوئی عمل نہیں جو آپ نے دیکھا ہے. میں یہ سن کر واپس آنے لگا تو مجھے بلا کر کہا کہ ہاں ایک بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ اور برائی نہیں پاتا اور کسی پر حسد نہیں کرتا جس کو اللہ نے کوئی خیر کی چیز عطا فرمائی ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بس یہی وہ صفت ہے جس نے آپ کو یہ بلند مقام عطا فرمایا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ اس کو نسائی نے بھی عمل اليوم واللیلہ میں نقل کیا ہے اور اس کی اسناد صحیح علی شرط الشیخین ہے. اب یہ آیت والذین جاؤوا من بعدہم، اس آیت کے مفہوم میں صحابہ کرام، مہاجرین و انصار کے بعد پیدا ہونے والے قیامت تک کے تمام مسلمان شامل ہیں، اور اس آیت نے ان سب کو مال فی میں حقدار قرار دیا ہے. یہی سبب تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے بڑے ممالک عراق، شام، مصر وغیرہ فتح کیے تو ان کی زمینوں کو غانمین میں تقسیم نہیں فرمایا، بلکہ ان کو اگلی آنے والی نسلوں کے لیے وقف عام رکھا کہ ان کی آمدنی اسلامی بیت المال میں آتی رہے اور اس سے قیامت تک آنے والے مسلمان فائدہ اٹھا سکیں۔ بعض صحابہ کرام نے جو ان سے مفتوحہ زمینوں کی تقسیم کا سوال کیا تو انہوں نے اسی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ اگر میرے سامنے آئندہ آنے والی نسلوں کا معاملہ نہ ہوتا تو میں جو ملک فتح کرتا اس کی سب زمینوں کو بھی غانمین میں تقسیم کر دیتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمینوں کو تقسیم فرما دیا تھا۔ اگر یہ ساری زمینیں موجودہ مسلمانوں میں تقسیم ہو گئیں تو آنے والے مسلمانوں کے لیے کیا باقی رہے گا؟ اس مقام پر حق تعالیٰ نے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین طبقے کیے، مہاجرین، انصار اور باقی تمام امت۔ مہاجرین و انصار کے خاص اوصاف اور فضائل بھی اس جگہ ذکر فرمائے، مگر باقی امت کے فضائل اور کمالات اور اوصاف میں سے صرف ایک چیز یہ بتلائی کہ وہ صحابہ کرام کی سبقت ایمانی اور ایمان کے ہم تک پہنچانے کا ذریعہ ہونے کو پہچانے اور سب کے لیے دعائے مغفرت کریں، یعنی جو دعا ہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ تو فرمایا کہ سب کے لیے دعائے مغفرت کریں اور اپنے لیے یہ دعا کریں کہ ہمارے دلوں میں کسی مسلمان سے کینہ و نفرت نہ رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے بعد والے جتنے مسلمان ہیں ان کا ایمان اور اسلام قبول ہونے اور نجات پانے کے لیے یہ شرط ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت و محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہوں اور ان کے لیے دعا کرتے ہوں، جس میں یہ شرط نہیں پائی جاتی وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں۔ اسی لیے حضرت مصعب بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امت کے تمام مسلمان تین درجوں میں ہیں، جن میں سے دو درجے تو گزر چکے، یعنی مہاجرین اور انصار، اب صرف ایک درجہ باقی رہ گیا، یعنی وہ جو صحابہ کرام سے محبت رکھے، ان کی عظمت کو پہچانے۔ اب اگر تمہیں امت میں کوئی جگہ حاصل کرنی ہے تو اسی تیسرے درجے میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا جبکہ ان کی شہادت کا واقعہ پیش آ چکا تھا، تو انہوں نے سوال کرنے والے سے پوچھا کہ تم مہاجرین میں سے ہو، اس نے انکار کیا، پھر پوچھا کہ انصار میں سے ہو، اس نے اس کا بھی انکار کیا، تو فرمایا بس اب تیسری آیت الذین جاؤوا من بعدہم کی رہ گئی۔ اگر تم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں شک و شبہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس درجے سے بھی نکل جاؤ گے۔ قطبی نے فرمایا کہ یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کی محبت ہم پر واجب ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی صحابی کو برا کہے یا اس کے متعلق برائی کا اعتقاد رکھے اس کا مسلمانوں کے مال سعی میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر اسی آیت سے استدلال فرمایا اور چونکہ مال فی میں ہر حصہ ہر مسلمان کا ہے تو جس کا اس میں حصہ نہ رہا اس کا اسلام و ایمان ہی مشکوک ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار اور دعا کرنے کا حکم دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان کے آپس میں جنگ و جدال کے فتنے بھی پیدا ہوں گے، اس لیے کسی مسلمان کو مشاجرات صحابہ کی وجہ سے ان میں سے کسی سے بدگمان ہونا جائز نہیں۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ امت اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی جب تک اس کے پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت اور ملامت نہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ کسی صحابی کو برا کہتا ہے تو اس سے کہو کہ جو تم میں سے زیادہ برا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ زیادہ برے صحابہ تو ہو ہی نہیں سکتے، یہی ہوگا کہ جو ان کی برائی کر رہا ہے۔ خلاصہ یہ کہ صحابہ کرام میں سے کسی کو برا کہنا سبب لعنت ہے، اور عوام بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس امت کے پہلے لوگوں کو اس بات پر مستقیم اور مضبوط پایا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ تلقین کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے فضائل اور محاسن بیان کیا کرو تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو اور وہ مشاجرات اور اختلافات جو ان کے درمیان پیش آئے ہیں ان کا ذکر نہ کیا کرو جس سے ان کی جرت بڑھے اور وہ بے ادب ہو جائیں۔ یہ سب روایت تفسیر قرطبی سے لی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق دیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایثار کی اور اخلاص کی اور توفیق دیں، اور بخل سے اور شوق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور خصوصاً ہمارے دلوں میں جو مختلف لوگوں کے یہ کینہ بغض یا حسد آ جاتا ہے, اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اس سے بالکل پاک فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبی الکریم.